اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نعمت عامه بيان. واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے کہا فرشتوں سے بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ. خلیفہ کے معنی عرض کر دیئے جو اللہ کے احکام کا نفاذ کرے, جو اللہ کی مرضیات کو دنیا کے اندر نافذ کرے, خود بھی اللہ کی مان کر چلے اور دوسروں کو بھی اس پر چلنے کا سلیقہ بتائے, اس کے لئے محنت کرے. قال ہوا تا جعل فیہا من یفسد فیہا. فرشتوں نے اس کے جواب میں کہا کہ آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں زمین میں اس کو جو فساد پیدا کرے گا زمین میں, وَيَسْفِكُ الدِّمَا اور خون بہائے گا زمین کے اندر. فرشتوں کو یہ کیسے پتا چلا؟ جواب دیا کہ یا تو انہوں نے دنیا کے ریکارڈ کو دیکھ لیا تھا جو ازل میں تیار ہو چکا تھا, یا انہوں نے انسان کی مادہ پر غور کیا تھا, یا انہوں نے خود خلیفہ کے اوپر غور کیا تھا کہ جب وہ دنیا میں انصاف کو نافذ کرے گا تو لازم ہے کہ وہاں پر ظلم بھی ہوتا ہو, عدل کو قائم کرے گا لازم ہے کہ وہاں ناانصافی بھی ہوتی ہو, شرک کو مٹھائے گا ایمان کو قائم کرے گا, ظاہر ہے کہ وہاں شرک ہوگا تب ہی ہے تو ایمان پہچانا جائے گا اور تب ہی وہ ایمان کی ضرورت محسوس کریں گے اور ایمان پر لوگوں کو کھڑا کریں گے. ان تمام باتوں سے فرشتوں نے سمجھا کہ یہ مخلوق ایسا کرے گی. لیکن ایک سوال, پروردگار کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی فرشتوں سے پوچھنے کی؟ کیا فرشتوں سے پروردگار پوچھ رہا تھا؟ یقینی طور پر نہیں پوچھ رہا تھا, اس لیے کہ وہ کسی سے لا مشیر لہ ولا وزیر لہ ولا ند لہ ولا ضد لہ, اس کا کوئی مشیر نہیں, اس کا کوئی وزیر نہیں, اس کا کوئی مددگار نہیں, اس کا کوئی مقابل نہیں, تو پھر پوچھ کیوں رہا تھا؟ یا تو محض اظہار کے لیے, کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے آدمی اس کا اظہار کرتا ہے, سامنے والے چاہے انکار کریں چاہے اقرار کریں, یا ان سے وہ بات کہلوانے کے لیے جو آگے انہوں نے کہی تاکہ یہ بات آئندہ کے لیے گواہ رہے اور وہ یہ بات کہیں, اس کا اظہار ہو وہ بات کہلوانے کے لیے. اور ایک تیسرا معنی بیان کیا گیا, انسانوں کو یہ تعلیم دینے کے لیے کہ دیکھو پروردگار کو کوئی مشیر نہیں, اس کو مشورے کی ضرورت نہیں, مگر اس کے باوجود بھی انسان کی تخلیق کے موقع پر اس نے فرشتوں کو اطلاع دی اور ان کے معافی ضمیر ان کے اندر کی بات کا اظہار کروایا. ایمان والے اس سے سبق حاصل کریں. فرشتوں کا جواب, وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, اور ہم نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ کافی ہیں تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے, نحن نسبح ہم تسبیح بیان کرتے ہیں, بحمدک تیری حمد کے ساتھ, ونقدس لک تیری تقدیس بیان کرتے ہیں, تیرا مقدس ہونا بیان کرتے ہیں, تسبیح کے معنی باقی بیان کرتے ہیں کہ تیرے اندر کوئی عیب نہیں, بحمدک تیری تعریف بیان کرتے ہیں, یہ بیان کرتے ہیں کہ تمام صفتوں کا مالک تو ہی ہے, تو ہی صفتوں کے لائق ہے, ونقدس لک اور بیان کرتے ہیں کہ تیری ذات بلند و برتر ہے, تسبیح کا معنی ہر عیب سے پاک, اور نقدس و پاکیزہ ہے, بلند و برتر ہے تیری ذات. قال انی اعلم ما لا تعلمون, پروردگار نے جواب دیا بے شک میری ذات بلند و بالا ہے, مقدس بھی ہوں, تم تسبیح بھی کرتے ہو, سب کام تم کر رہے ہو, اس پر کوئی اعتراض نہیں, البتہ انسان کے پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ تم پورا نہیں کر سکتے. انی اعلم ما لا تعلمون, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرشتوں کی طرف سے یہ اظہار عجز بھی تھا کہ اے باری تعالیٰ اس کائنات میں ہم جیسی مخلوق موجود ہے, اگر تو کسی مخلوق کو اس لیے پیدا کرنا چاہتا ہے کہ وہ تیری تسبیح کرے تو کیا ہمارے تسبیح کرنے میں کوئی کوتاہی ہوئی؟ اس لیے پیدا کرنا چاہتا ہے کہ تیری حمد کرے تو کیا ہمارے حمد کرنے میں کوئی کوتاہی ہوئی؟ اس لیے پیدا کرنا چاہتا ہے کہ وہ تیرے تقدس کو بیان کرے تو کیا ہمارے بیان کرنے میں کوئی کوتاہی ہوئی؟ ہم سے تو کوئی غلطی نہیں. جواب دیا کہ تم سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی, لیکن خلیفہ کا کام تم انجام نہیں دے سکتے ہو, وہ وہی مخلوق دے سکتی ہے جس کے اندر یہ متضاد صفتیں ہوں, الہمہا فجورہا و تقواہا, جس میں یہ تقوی کی صفت بھی ہو اور فجور کی طاقت بھی ہو, وہی یہ کام انجام دے سکتا ہے. انی عالم ما لا تعلمون, بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور آگے وہ بات ہے کیا جانتا ہوں, کہ اس مخلوق کو وہ علم دے کر پیدا کیا جائے گا جو علم تمہارے پاس نہیں ہے. تمہارے پاس حمد کا علم ہے, تمہارے پاس تسبیح کا علم ہے, تمہارے پاس تقدیس کا علم ہے, تمہارے پاس اللہ کی عبادت کا علم ہے, لیکن جس علم کی خلافت کے لیے ضرورت ہے, خلیفہ کو ضرورت ہے, وہ علم تمہارے پاس بھی نہیں ہے. کیا علم تھا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ, اور سکھائے پروردگار نے آدم الاسماء, آدم علیہ السلام کو الاسماء نام, كُلَّهَا سارے کے سارے. نام سے کیا مراد ہے, کیا سکھایا؟ تفسیری اقوال, ایک قول یہ ہے کہ انبیاء کے نام سکھوائے, تفسیر مظہری میں اس کو بیان کیا اور اہمیت کے ساتھ بیان کیا. ایک قول ہے کہ فرشتوں کے سارے نام سکھائے گئے, یہ بھی ایک قول ہے. اور ایک قول ہے کہ باری تعالیٰ کے اسماء الہ سکھائے گئے, لیکن سب سے زیادہ مشہور اور موقع کے زیادہ مناسب اور زیادہ جن حضرات نے جس قول کو قبول کیا وہ قول یہ ہے, علم آدم الاسماء کلہا, آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھائے. اور مراد ہے کہ نام بول کر نام والی چیزیں مراد ہیں. کائنات میں جتنی چیزیں ہونے والی ہیں وہ تمام چیزیں سکھائیں. آدم علیہ السلام کو ایک لمحے میں سب علم دے دیا گیا کہ یہ تباہی ہے, اس کا کیا مقصد ہے, یہ کس کس کام میں آئے گی, اور اس کی خاصیات بھی سکھا دی. یہ فلاں چیز ہے اس میں یہ خاصیت, یہ فلاں چیز ہے اس میں یہ خاصیت, یہ فلاں چیز ہے اس میں یہ خاصیت. اس تفسیر کے مطابق کہا جاتا ہے کہ قیامت تک انسان جتنا کچھ معلوم کرے گا یہ اسی علم کا نتیجہ ہے جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا تھا. کیونکہ جو کچھ کائنات کے اندر انسان معلوم کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ مختلف چیزوں کی خاصیت کو معلوم کرتا ہے, اس کو دوسری چیزوں سے جوڑتا ہے, تو ایک نئی چیز معلوم ہوتی ہے, ایک نئی چیز وجود میں آتی ہے. لیکن یہ خاصیت معلوم کہاں سے ہوئی انسان کو کہ اس میں یہ خاصیت, اس میں یہ خاصیت؟ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے تھے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اور اللہ نے سکھا دیا آدم علیہ السلام کو تمام نام. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ, پھر پیش فرمائے فرشتوں کے سامنے. فقال, تو فرمایا, انبئونی بأسماء هؤلاء ان کنتم صادقین, انبئونی بتاؤ تم نے مجھ کو بھی اسماء هؤلاء ان چیزوں کے نام, ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. دعویٰ کیا تھا؟ کہ ہم تیری تسبیح کر رہے ہیں, تقدیس کر رہے ہیں, اور اس نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا ہے ضرورت, یہ اسماء اگر تم بتا دو تمام چیزوں کے نام اور پھر ان کی خاصیات, وہ چیزوں کے نام ہی خالی نہیں بلکہ اس کے علاوہ جو احوال پیدا ہوں گے دنیا کے اندر, ظلم کیا ہے, شرک کیا ہے, کفر کیا ہے, ایمان کیا ہے, انصاف کیا ہے, عدل کیا ہے, عدل کے کیا تقاضے ہیں, تمام چیزوں کے نام اور تمام چیزوں کی خاصیات اور اس کی تفصیلات سب کی سب. اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ وہ ایک ہی لمحے میں سب کچھ سکھا دے. سب کچھ سکھا دیا آدم علیہ السلام کو. فرمایا بتاؤ تم اگر تم سچے ہو. فرشتوں کا جواب, قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا, سبحانك تیری ذات پاک ہے اس بات سے کہ تیرا کوئی کام بغیر حکمت کے ہو, تو نئی مخلوق پیدا کرے اور اس میں کوئی حکمت نہ ہو, اور وہ نئی مخلوق بھی وہی کام کرے جو ہم کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. سبحانک تیری ذات پاک ہے. گرامر کے اعتبار سے آپ پڑھ چکے کہ اصل عبارت کیا ہے, نسبح سبحانک, ہم تسبیح بیان کرتے ہیں کہ تو بالکل پاک, لا علم لنا ہمارے لیے کوئی علم نہیں ہے, الا ما علمتنا مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا, اور تو نے ہمیں صرف عبادت کے طریقے بتائے. لا یعصون اللہ ما امرهم, وہ اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہی نہیں. ویفعلون ما یؤمرون, اور وہی کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے. بس یہ علم تو نے ہمیں دیا وہ ہمیں معلوم ہے, باقی چیزوں کی خاصیت کیا ہے, ظلم کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, سچ کیا ہے, فریب کیا ہے, دھوکہ کیا ہے, حقیقت کیا ہے, یہ تو نے نہ ہمیں سکھایا نہ ہمیں یہ معلوم ہے. الا ما علمتنا مگر جتنا تو نے سکھایا وہ فرشتے بھی جانتے ہیں کہ ہم عالم الغیب نہیں ہیں علم کتنا ہے ان کے پاس جتنا اللہ نے ان کو دیا ہے انکا انت العلیم الحکیم بے شک تو انت تو ہی العلیم جاننے والا ہے دوبارہ غور کیجئے ایک انکا یہ تاکید اور دوسرے کا اور انت ضمیر ڈبل ہو گئی کتنی تاکیدیں ہوئیں دو اور تیسرے العلیم الف لام آگیا کتنی تاکیدیں ہو گئیں تین اب کیا ترجمہ ہونا چاہیے انکا بے شک تو انت تو ہی تو العلیم تو ہی تو جاننے والا ہے الحکیم تو ہی حکمت والا ہے حکیم کیا کر کے تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے قال یا آدم انبئهم باسمائهم فرمایا آدم علیہ السلام بتا دیجئے ان کو باسمائهم ان کے نام اسمائهم ان کے نام یہی وہ ضمیر ہے کہ یہاں جمع کی ضمیر آئی ہے جو ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اوپر ہاؤلائی آیا ہے یہ بھی ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے اس سے ایک طبقے نے سمجھا کہ مراد ہے فرشتوں کے نام یا مراد ہے انبیاء کے نام کیونکہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوا جواب ایسا نہیں ہے عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جہاں عقل والے اور بے عقل سارے اکٹھے ہو جائیں وہاں ضمیر ذوی العقول والی بھی آ جاتی ہے اور بے عقل والی بھی آتی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے مختلف مخلوق پیدا کی منہم من یمشی علی رجلین ان میں سے کچھ ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں یہ کون ہیں بولو یار علماء انسان ہیں ذوی العقول کے غیر ذوی العقول لیکن ومنہم من یمشی علی اربع اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں کن میں سے منہم بھئی ہم ضمیر کس کے لیے ہے ذوی العقول کے لیے ہے تو چار پاؤں والے ذوی العقول ہیں کیا نہیں ہے نا وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو پیٹ پر چلتے ہیں سانپ بچھو وغیرہ یہاں پر بھی ہے منہم ہم ضمیر ذوی العقول کے لیے تو کیا بچھو بھی ذوی العقول ہیں نہیں کیا معلوم ہوا کہ جب عقل والے اور بے عقل سب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر ذوی العقول والا لفظ بھی آ سکتا ہے اور غیر ذوی العقل والا لفظ بھی آ سکتا ہے جس آدمی نے یہ ترجمہ کیا گویا وہ عربی قاعدے سے واقف نہیں تھا عربیت کمزور تھی اس کی سطحی طور پر فیصلہ کر دیا بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ تو جب آدم علیہ السلام نے بتا دیے ان کے نام أَنْبَأَهُمْ ان کو بتائے بِأَسْمَائِهِمْ ان کے نام تمام چیزوں کے نام بتائے چیزوں کی خاصیات بتائی یعنی اسم بول کر مسمی مراد تھا تمام مسمیات بتا دیے فرشتے حیران پریشان ابھی یہ مخلوق پیدا ہوئی اور اٹھا اور سب کچھ بیان کرتا جا رہا ہے ہماری تفسیروں میں ملتا ہے کہ کیا بیان کیا آدم علیہ السلام نے کہا بیان کیا یہ کڑچا ہے یہ چمچہ ہے یہ دیگچہ ہے یہ آتا ہے نا پرانی تفسیروں میں وہ کڑچا دیگچہ چمچہ نہیں وہ ایک مثال کے طور پر ورنہ ظلم کیا ہے انصاف کیا ہے عدل کیا ہے زیادتی کیا ہے کفر کیا ہے شرک کیا ہے سیب کیا ہے انگور کیا ہے اس کی کیا خاصیت ہے سب کا سب معلوم اور اب قیامت تک جتنی خاصیات معلوم کریں گے وہ اسی کا نتیجہ اور اسی کا اثر ہے سب کا سب بیان کر دیا پروردگار نے فرمایا اب قال لما قل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض فرمایا اللہ تعالیٰ نے انی علم ما قل لکم کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا انی علم غیب السماوات والارض بے شک میں ہی جانتا ہوں آسمان کی چھپی ہوئی چیزوں کو اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون اور میں ہی جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وما کنتم تکتمون اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اس پر ایک بحث چل پڑی کہ ظاہر کیا کرتے تھے اور چھپاتے کیا تھے بھائی کچھ ظاہر کر رہے تھے اور کچھ چھپا رہے تھے فرشتوں نے ظاہر کیا 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 تھا ظاہر تو یہ کیا تھا کہ یہ دنیا میں جا کر فساد کرے گا خون بہائے گا اور اگر آپ کہتے ہیں کہ تسبیح کرے گا تو ہم کافی ہیں تسبیح لانے کے لیے لیکن چھپایا کیا تھا چھپایا یہ تھا ہو سکتا ہے یہ چھپایا ہو کہ آج تک کائنات میں افضل خلائق ہم ہیں اور اگر یہ پیدا ہوا اور اس نے پروردگار اس کو پیدا کرنا چاہ رہا ہے تو پھر افضل خلائق اشرف المخلوقات یہ ہو جائیں گے ایک تفسیر اور بھی لوگوں کے اقوال انی عالم وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ہار مان گئے علم کے آگے ہار مانی عبادت کے آگے ہار نہیں مانی ہے. علم بڑی نعمت ہے. علم ایمان والے کے انسان کے پاس علم تھا, جب ہار مان گئے تو پروردگار نے فرمایا آپ کو تسلیم ہو گیا کہ اشرف المخلوقات یہی ہے اس کائنات میں. ظاہرہ جواب دیا کہ یہی اشرف المخلوقات ہے. فرمایا پھر ساری کائنات اس کو سلامی پیش کرو. جب بادشاہ کسی کو اپنا نائب مقرر کرتا ہے, ولی عہد مقرر کرتا ہے, تو وہ کہتا ہے اس کو سلامی پیش کرو. سلامی کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ جھک جاتے ہیں سب, تھوڑا سا اس کو سلوٹ مارتے ہیں. بنی ہوئی انی اعلم ما لا تعلمون, میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. جھک جاؤ آپ اس کے سامنے, سلامی پیش کرو. حکم ہے فرشتوں کو جھکنے کا, ابھی آگے آئے گا. ابلیس نہیں جھکا, اس کو کہا تو کیوں نہیں جھکا. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, ابلیس کو تو جھکنے کے لیے کہا ہی نہیں تھا. اگر وہ نہیں جھکا تو اس نے غلطی کون سی کی تھی؟ میں نے اس سے پہلے اس کو رد کیا کہ جب فرشتوں کو حکم دیا تھا تو یہ خالی فرشتوں کو حکم نہیں تھا, بلکہ کس کو تھا؟ فرشتے اس وقت میں کائنات میں سب سے افضل مخلوق تھے. جب ان کو حکم ہوا تو باقی والوں کو خود بخود تھا. اس کے اندر جن بھی موجود تھے, اس کے اندر دوسری مخلوق بھی موجود تھی, لیکن اگر انکار کیا تو کس نے کیا؟ صرف جن نے انکار کیا, کسی اور نے انکار نہیں کیا. اور اس جواب کے لیے میرے پاس دلیل, میرے پاس سے مراد میری نہیں, بڑوں نے جو بیان کیا, ہم تو ناقل ہیں, صرف نقل کرتے ہیں. کیا دلیل ہے اس کی؟ شیطان نے خود اس بات کو آگے مانا ہے. پروردگار نے دوسرے مقام پر فرمایا نا, ما منع اللہ تسجد, کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تُو نے سجدہ نہیں کیا؟ اذ امرتک, جب میں نے تجھ کو حکم کیا تھا. گویا شیطان مانتا تھا کہ جب فرشتوں کو حکم ہوا تو وہ انہیں کو نہیں تھا, بلکہ وہ مجھ کو بھی حکم تھا, خالی فرشتوں کو نہیں تھا. اس لیے یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. قرآن کو اس کے نزول اور اس کے ان احوال میں سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ان حالات کو آدمی دیکھتا ہے نا, یہ اشکال ہی نہیں ہوا. جب اشکال نہیں ہوا اس کا مطلب یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو تم آدم علیہ السلام کے لیے, فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, تو سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. ایک کھڑا ہو گیا اکڑ کر کے, نہیں میں نہیں جھکوں گا. قیام والا, کھڑا ہونے والا, جھکنے والا نہیں. نہیں سمجھے ہیں, کھڑا رہنے والا, جھکتا نہیں ہے. لیکن آدم علیہ السلام کو سجدہ, سجدہ تو صرف اللہ کی ذات کو ہوتا ہے. جواب, دو جواب ہماری تفسیروں میں. ایک جواب یہ کہ لی آدم ہے, یہ لی آدم معنی میں ہے, الہ آدم, آدم علیہ السلام کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو. وہ آدم علیہ السلام کو قبلہ بناؤ, کیونکہ اس وقت میں قبلہ نہیں تھا. سجدہ کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو. اور خالی آدم علیہ السلام کیا بنیں گے اس کے لیے؟ قبلہ. اور دوسرا جواب, سجدے سے مراد سجدہ عبادت نہیں تھا, سجدہ عبادت نہیں تھا, بلکہ صرف سجدہ تعظیمی تھا, عظمت کا اظہار کرنا تھا. لیکن اس کے لیے بھی تمام مفسرین نے کہا کہ سجدے سے مراد پیشانی کو زمین پر رکھنا نہیں, بلکہ سجدے سے مراد خالی کیا ہے؟ صرف تھوڑا سا جھکنا مراد ہے. ذرا جھک کر کے اظہار کرو کہ اشرف المخلوقات آدم ہیں, تم اشرف المخلوقات نہیں ہو. جلالین کے الفاظ بار بار آپ نے پڑھے, سجود الانحناء, تھوڑا جھکنے والا سجدہ. اگر سجدہ جھکنے والا بھی تھا مگر وہ اس زمانے میں تھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شرک کے تمام دروازوں پر بین لگ گیا, تو سجدہ تعظیمی پر بھی بین لگ گیا. اب کسی کے لیے سجدہ تعظیمی کرنا بھی درست نہیں ہے. آج ایک بھاری طبقہ قبروں کو سجدہ کر رہا ہے, کوئی اپنے بڑوں کو سجدہ کر رہا ہے, کوئی کسی کو سجدہ کر رہا ہے. کم سے کم دین سے تو یہی ثابت ہوتا ہے, قرآن اور حدیث سے, کہ جو غیر کے سامنے جھکے دین میں کوئی اس کا حصہ باقی نہیں رہتا ہے, چاہے وہ کسی کے آگے بھی جھکے. ابا اس نے انکار کیا واستکبر اور وہ اکڑ گیا وکان من الکافرین اور وہ تھا کافروں میں سے دو ترجمہ ایک یہ کہ پہلے ہی اندر سے نافرمان تھا جو عبادت کر رہا تھا اس کے بیچ میں اس میں تکبر موجود تھا اور جو عبادت کے لیے عاجزی کی ضرورت ہے وہ اس کے پاس موجود نہیں تھی پہلے سے چھپا ہوا کفر تھا آج سجدہ نہ کیا تو اس کے کفر کا اظہار ہو گیا اور دوسرا کان من الکافرین ای سارا من الکافرین اب تک تو تھا عبادت گزار لیکن آج ہو گیا کافروں میں سے نافرمانوں میں سے وَقُلْ لَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ایک قصہ پورا ہوا ابلیس راندہ درگاہ ہو گیا ابلیس کا کیا ہوا یا نہیں بیان کیا دوسری جگہ بیان کیا فَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ نکل جائے یہاں سے تو راندہ درگاہ ہے اور اسی موقع پر اس کو جنت سے نکال دیا گیا اسی موقع پر بس جنت سے نکل گیا وہ اور اس جنت سے کون سی جنت مراد تھی جو مرنے کے بعد قیامت کے بعد انسانوں کو ملے گی وہ جنت یا اس سے کوئی اور جنت مراد تھی اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ جنت وہی ہے جس میں اس وقت میں رہ رہے تھے مرنے کے بعد قیامت کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ وہی جنت ملے گی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی اور جنت تھی اور قیامت کے بعد کسی اور جنت کا فیصلہ ہوگا نکال دیا گیا شیطان وہاں سے اور شیطان کا وہ سوال کہ مجھے تھوڑا سا موقع دیا جائے وہ آ رہا ہے آٹھویں پارے میں وہیں عرض کریں گے انشاءاللہ شیطان نکل گیا آدم علیہ السلام جنت میں رہ گئے آدم علیہ السلام کو حکم قلنا یا آدم ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام اسکن انت وزوجک بس جائیے آپ بھی ٹھہر جائیے آپ بھی اور آپ کی بیوی بھی الجنت جنت میں وکلا منہا رغدا اور کھاؤ تم دونوں اس سے رغدا سیر ہو کر کے حیث شئتما جہاں کہیں سے تم چاہو رغدا سیر ہو کر جتنا کھانا چاہیں اتنا کھاؤ حیث شئتما جہاں سے کھانا چاہو وہاں سے کھاؤ پوری جنت تمہارے لیے ہے کھاؤ پیو سب کچھ حضرت آدم علیہ السلام تو تیار پیدا ہوئے لیکن انت و زوجو کا بیوی کہاں سے آئی سیاستہ کی روایت ہے آپ نے پڑھی ہوگی کہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے مگر اکیلے تھے اور اکیلے پن میں جو اداسیت ہوتی ہے وہ اداسی ان پر بھی موجود تھی پروردگار نے ان کے لیے ان کی بیوی کو پیدا کیا حدیث کے الفاظ تو یہی ہیں کہ ان کی پسلی سے پیدا کیا اور وہ بھی دائیں پسلی سے پیدا کیا کہ سوئے ہوئے تھے اس سے ایک حصہ نکالا اس سے ان کے لیے بیوی کو بنا دیا حضرت حوا علیہ السلام کو لیکن علماء اس کے تشریح کرنے میں دو قسم پر ہیں ایک کہتے ہیں کہ دائیں پسلی سے پیدا کرنے سے مراد ہے کہ اس کے لیے بیوی پیدا کی اور اس کے مزاج میں ایک ٹیڑھ سا رکھا جیسا کہ پسلی میں ٹیڑھ ہوتا ہے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تم ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی یعنی تمہارے اندر ٹیڑھ موجود ہے مزاج ہی تمہارا ایسا ہے پھر فرمایا اور مردوں کو کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی اگر تم سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے سیدھا نہیں ہو سکتی ہے یہ اور اگر چھوڑ دو گے تو اور ٹیڑھی ہوتی جائے گی اس کا یہی طریقہ ہے کہ پیار سے محبت سے تھوڑا سیدھا کرنے کی کوششیں کرتے رہیں کہ وہ اپنے مزاج پر باقی رہے نہ ٹوٹ جائے اور نہ زیادہ ٹیڑھی ہو جائے ایک طبقہ تو یہ کہتا ہے کہ مزاج ویسا بنایا اور ایک طبقہ کہتا ہے کہ نہیں اسی سے پیدا کیا اور اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں اور ظاہری الفاظ اسی کا ساتھ دیتے ہیں دونوں سے فرمایا تم جنت میں بس جاؤ اور اس میں سے کھاؤ پیو ولا تقربا ھذہ الشجرۃ لیکن اس درخت کے قریب مت جاؤ یہ کون سا درخت تھا خامخواہ کی بحث ہے کوئی کہتا ہے فلاں درخت کوئی کہتا ہے فلاں درخت حدیث میں اس کی کوئی وضاحت نہیں قرآن میں کوئی وضاحت نہیں کوئی بھی درخت ہو سکتا ہے وہ تو مقصود خالی اتنا ہے کہ آزمائیں کہ یہ اس درخت سے رکتے ہیں یا نہیں رکتے ہیں ہمارے یہاں گندم کے دانا مشہور ہے اور دوسرے کو یہاں انگور مشہور ہے اور بھی کچھ ہو سکتا ہے اللہ بہتر جانے ولا تقربا ھذہ الشجرۃ مت قریب جاؤ اس درخت کے فتکونا من الظالمین اگر تم جاؤ گے فاس ربیہ ہے یہ کس کے معنی میں ہوتا ہے ان تقربا اگر تم قریب ہوئے فتکونا تو تم ہو جاؤ گے من الظالمین ظلم کرنے والوں میں سے یہ جملہ پوشیدہ رہتا ہے یہاں قریب نہیں جانا اگر قریب ہو جاؤ گے تو ظلم کرنے والے ظلم کا مطلب ظلم کس کو کہتے ہیں وضع شیء فی غیر محلہ محل کیا تھا کہ وہ کھائیں جن کو کھانے کے لیے کہا اور غیر محل کیا ہے کہ وہ کھا لیا جس کے کھانے کی اجازت نہیں فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهُمَا عَنْهَا فَأَذَلَّ تو پھسلا دیا ذَلَّهِ ذِلُّ فِسَلْنَا اَذَلَّهِ ذِلُّ فِسْلَانَا پھسلا دیا اور دوسرے مقام ہے ان کے مرتبے سے ان کو نیچے کھینچ لایا شیطان عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا تو نکالا شیطان نے ہما ان دونوں کو مِمَّا كَانَ فِيهِ جس چیز میں وہ دونوں تھے وَقُلْنَا اور ہم نے کہا اِهْبِتُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اترو یہاں سے تم میں سے بعض بعض کا دشمن ہے اب جنت میں نہیں رہ سکتے وَلَكُمْ فِي الْمَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ اور تمہارے لئے زمین میں مستقرن ٹھہرنے کا کی جگہ ہے ٹھہرنے کا ایک وقت ہے وَمَتَاعٌ اور زندگی حاصل کرنے کا سامان ہے إِلَى حِينٍ ایک مدت تک غور فرمائیے توجہ قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے جتنے آسمانی صحیفے تھے لوگوں نے اس میں تحریف کی تھی اس تحریف کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ تورات اور انجیل میں بھی یہ قصہ مشہور ہے لیکن لوگوں نے اس میں کیا تحریف کی تھی کہ اصل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا حضرت حوا علیہ السلام کے دل میں اور انہوں نے تیار کیا تھا آدم علیہ السلام کو اور پھر کیسے وسوسہ ڈالا تھا شیطان تو وہاں سے نکالا گیا تھا تو مشہور ہے کہ شیطان نے مور کے پاؤں پکڑ لیے تھے اور وہ جنت میں داخل ہوا تھا اور پھر جا کر وسوسہ ڈالا تھا قرآن نے اس میں سے کسی چیز کو بیان نہیں کیا اور وسوسہ کہتے کس کو ہیں دور سے رہ کر کہ کسی کے دل میں کوئی خیال پیدا کرنا حسن بصری کا یہ قول ہماری تفسیروں میں موجود ہے کہ شیطان دنیا میں ہی تھا لیکن یہاں سے رہ کر اس نے جنت میں آسمانوں کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا دنیا سے رہ کر جنت میں وسوسہ ڈالا اب وہ پورے کا پورا قصہ کوئی اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوسرے پہلے آدم علیہ السلام کو نہیں بلکہ حضرت حوا کو گمراہ کیا گمراہ ان کو پھسلایا گمراہ یعنی راستے سے ذرا ہٹایا اور پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کو تیار کیا ایک زمانے تک ایسا ہی بیان ہوتا رہا اور اس سارے قصے کا الزام صرف عورت کے کھاتے میں رہا اور اسی کی بنیاد پر عورت کو لوگ طعنہ دیتے رہے قرآن پاک نے عورتوں پر احسان کیا آ کر کے اور بیان کیا کہ ایسا نہیں ہوا جنت میں رہنے کا حکم آدم علیہ السلام کو اکیلے نہیں تھا بلکہ ان کے ساتھ ان کی بیوی کو بھی تھا اور کلا منہا وہاں سے کھانے کا حکم خالی حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں تھا بلکہ کلا بولو نا پڑھو نا بھائی دونوں کھاؤ اور اس درخت سے دور رہنے کا حکم صرف آدم علیہ السلام کو نہیں تھا بلکہ ولا تقربا کن کو تھا دونوں کو حکم تھا اور پھر شیطان نے وسوسہ جو ڈالا وہ ایک کے دل میں ڈالا نہ دونوں کے دل میں ڈالا آگے آ رہا ہے فوسوس لہما الشیطان فوسوس لہما شیطان نے دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا فاکلا دونوں نے کھایا فبدت لہما سوآتہما تو دونوں کے لیے ظاہر ہو گئے ان کے شرم کے مقامات دونوں نے کھایا دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا یہاں فاذلہما شیطان نے دونوں کو پھسلایا فاخرجہما شیطان نے دونوں کو نکالا یہ کام دونوں نے مل کر کے کیا اکیلے نے یہ کام نہیں کیا کہ پہلے حضرت حوا نے کھایا پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کو تیار کیا مگر محنت کی کمزوری یا اللہ صف بہت سارے پڑھے لکھے حضرات کو بھی دیکھا وہ ویسا ہی یہ قصہ بیان کرتے ہیں جس طرح عیسائی اور یہودیوں کی کتابوں میں ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی یہ کالے سر کا ماسٹر اس سے بچ کر رہنا اسی نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا میرا ایک دوست مجھ سے ملنے کے لیے آیا پریشانیوں میں اس کی اہلیہ ساتھ تھی بے پردگی کا ہمارے یہاں ماحول ہے تو میں نے اشارہ کیا کہ بھائی ہٹ کر کے بیٹھے تو میں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ آپ کی بہن ہے تو اس نے جواب دیا جی کہاں بہن ہے یہ وہ جنت سے نکالنے والی مصیبت بانو ہے دیکھیے وہ اس کے دن میں کیا بسا ہوا کہ جنت سے نکال کر یہی لائی ہے قرآن کیا کہتا ہے فَذَلَّهُمَا شیطان نے دونوں کو فسلایا ایک پر یہ الزام نہیں ہے لیکن یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ میں نے بڑے مجمع میں ایک مرتبہ ایک صاحب سے سنا وہ بھی اس قصے کو ویسے بیان کر رہے تھے بڑے دکھ کی بات
وَقُلْ لَحْبِتُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ
شیطان نے فسلایا آگے کیا ہوا اس کی تفصیل تو آگے آ رہی ہے کہ اچانک دونوں کے سطر کے مقام کھل گئے اور دونوں تفیقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ جنت کے پتے اپنے اوپر لپیٹنے لگ گئے پریشان دونوں کوئی حل نظر نہیں آتا یہ کیا ہو گیا جنت کا لباس اتر گیا اچانک کھاتے ہی اس کی خاصیت یہی تھی کہ جنتی لباس اتر جائے جنت کا لباس اتر گیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کبھی قرآن پاک میں تقدم اور تاخر بھی ہوتا ہے بعد کی بات پہلے اور پہلے کی بات بعد میں مقصد کے تحت ایسا ہو جاتا ہے آدم علیہ السلام توبہ کرنے لگے دونوں پریشان تو پروردگار نے ان کے دل میں فوراً القاء کیا کہ کیسے توبہ کریں کیسے مجھ سے معافی مانگیں فتلقى آدم من ربه کلمات تو حاصل کر لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات فتاب علیہ تو انہوں نے ان کے ذریعے سے توبہ کی اللہ کے سامنے اظہار کیا فتاب علیہ تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا تاب علیہ توبہ کرنا اور تاب علیہ توبہ کو قبول کرنا یہ اوپر کا مضمون اس کے بعد تھا جب توبہ قبول کر لی کیونکہ انہو التواب الرحیم اس لیے کہ وہی توبہ قبول کرنے والا وہی بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اس نے توبہ قبول کی اس نے رحم فرمایا اور الفاظ کیا تھے جو ان کے دل میں ڈالے گئے تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین
یہ الفاظ سورہ اعراف کے اللہ نے دل میں ڈالے انہی الفاظ سے دیکھیے یہاں الفاظ بھی کیا ہے ربنا اے ہمارے رب آدم علیہ السلام توبہ کر رہے ہیں خالو بولو نا کون آدم علیہ السلام بھی اور حضرت حوا بھی ربنا ظلمنا ہم نے ظلم کیا انفسنا اپنے اوپر دونوں مسلسل چل رہے نہیں برابر بیان کر ربنا ظلمنا دعا مانگی اللہ نے دعا قبول فرما لی اس کے بعد کا حکم ہے قل اهبطوا بعضكم لبعض عدو اب یہاں سے اترو تو کیا جنت سے اس غلطی کے پاداش میں اتارا گیا تھا نہیں بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جنت سے اسی طرح نکالا گیا پھر دنیا میں روتے رہے اور کئی سالوں تک روئے اور اس کے بعد توبہ قبول ہوئی لیکن نہیں معتبر بات یہی ہے سارے مقامات کو اکٹھے کر کے جب ہم دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ نہ جنت میں ہی توبہ قبول ہو گئی سب معاملہ وہیں رفع دفع ہو گیا البتہ ہر عمل کا رد عمل ہے ہر ایکشن کا ری ایکشن ہے جو کام کرتا ہے انسان اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے معافی تو ہو گئی وہاں البتہ دانا کھانے کا یہ نتیجہ تھا کہ جنت سے نکلنا پڑے گا چنانچہ اس لیے جنت سے اب آدم علیہ السلام کو بھی نکالا گیا اور اتارا گیا یہاں سے لیکن شیطان کو نکالا گیا نکالنے کے لیے کہ واپس مڑ کر یہاں نہیں آئے گا اور آدم علیہ السلام کو ان کی ذریت کے ساتھ بھیجا گیا اس کے لیے آگے ابھی آ رہا ہے کہ یہ راستہ ہے اگر اختیار کرو گے تو مڑ کے اپنے باپ دادا کی وراثت سنبھال لو گے اور یہ راستہ ہے اگر اس پر چلو گے تو آج ایسے نکلو گے کہ دوبارہ کبھی یہ جنت نصیب نہیں ہوگی قل لہ بتو بعضکم اور ہم نے کہا اترو یہاں سے بعضکم لباد نادون تم میں سے بعض کا دشمن ہے کون اترے آدم علیہ السلام بھی اور ان کی ساری ذریت بھی جو اللہ کے ہم منصوبہ بن گیا ہے کہ اس کو بننا ہے جن کو ان کی پشت سے پیدا کیا اور پھر سب سے معاہدہ لیا الست بربکم قالوا بلا ساری ذریت مگر تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے کیوں دشمن ہوں گے ایسے ہی مادے سے پیدا کیا گیا ہے ایسا ہی ضمیر بنایا گیا ہے کہ دنیا میں جھگڑے ہوں گے فساد ہوں گے اور ہونے سے ہی پتا چلے گا نیک کون ہے بد کون ہے ایسے موقع کے اندر تمہیں بتایا جائے گا کہ ان چیزوں سے بچنا اگر بچو گے تو جنت پھر مل جائے گی نہیں بچو گے تو ہمیشہ کے لیے نکالے گئے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ اور تمہارے لیے زمین کے اندر مستقل ایک لمبے عرصے ٹھہرنا ہے ٹھہرنے کی جگہ وہ مَتَاعٌ إِلَى حِينٍ اور زندگی کا فائدہ اٹھانا ہے ایک لمبے عرصے تک
قُلْ لَحْبِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا
پہلے حکم کے لئے تاقید
جی ہاں سب کے سب یہاں سے اترو
شیطان اتر چکا ہے انسان اب اتر رہا ہے بعض حکم لبازن ایک تفسیر یہ بھی کی گئی کہ شیطان تمہارا دشمن ہوگا اور تم شیطان کے دشمن ہوں گے جو اس سے دوستی لگائے گا وہ پھر اسی کے انجام سے دوچار ہوگا نکلو یہاں سے اور یہ دوبارہ حکم کس لئے کیا یہ نہیں کہ وہاں سے کوئی اتر نہیں رہا تھا تو ان کو دوبارہ تاکید کی گئی نہیں اگلے مضمون کو اس پر مرتب کرنے کے لئے دوبارہ حکم آیا
فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم پس اگر آئے تمہارے پاس مِنِّي هُدًى میری طرف سے ہدایت فَمَن تَبِعَ هُدَايَ تو جو کوئی پیروی کرے گا پیچھے چلے گا میری ہدایت کے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ اس پر خوف ہوگا نہ ان پر کوئی خوف ہوگا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ان پر کوئی غم ہوگا
یہ لفظ کئی مقام پر آئے گا لوگ سمجھتے ہیں اَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بس جن کے لئے یہ لفظ استعمال ہو گئے اللہ کے ولی ہیں بس انہی کے لئے یہ انعام ہے جی ہاں ہر وہ شخص اللہ کا ولی ہے جس کے دل کے اندر سچا ایمان ہے اور جس کے دل کے اندر بھی ایمان ہے اس کے لئے اعلان ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون خوف ہوتا ہے آئندہ آنے والے حالات کا اور غم ہوتا ہے گزرے ہوئے حالات کا آئندہ کوئی ایسی بات آنے والی نہیں جس سے یہ ڈریں اور گزرے ہوئے حالات میں کچھ ایسا پیش آنے والا نہیں ہے کہ جن کا ان کو غم ہو کہ اگر ایسا کر لیتے
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا
جھٹلانے سے مراد ہماری آیتوں کو جھوٹا کہا یہ کہا کہ آیتیں سچی نہیں ہیں اولئک اصحاب النار وہ لوگ جہنم والے ہیں آگ والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ تو بڑا انعام ہوا جو سارے انسانوں پر مشترک ہوا اور سارے انسانوں کو اس کے لیے مشترک طور پر یاد دلایا گیا کہ اس انعام کا تقاضا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے یا اپنے مالک کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکے اور اپنے مالک ہی کو مانے آگے بیان ہونے والا ہے وہ خاص انعام جو انسانوں کے خاص طبقے پر ہوا